إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کی پانچویں مجلس ہے اور پہلی مجلس سے لے کر اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کربلا کے آئینے میں ہے. اس عنوان کے تحت چار مجالس ہو چکی ہیں اور آج پانچویں مجلس ہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے آیت کا ظاہری ترجمہ بیان کر دوں کہ سورہ مبارک توبہ کی 71 آیت جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں کے بعض کے ولی ہیں, سرپرست ہیں, بہیخواہ ہیں, مددگار ہیں, یامرون بالمعروف ایک دوسرے کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں, وینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اولئک سیرحمہم اللہ عن قریب اللہ انہی لوگوں پر رحمت نازل فرمانے والا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم کہ اللہ غالب آنے والا بھی اور حکمت والا بھی. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. سید الشہداء جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت اپنے بھائی محمد ابن محمد حنفیہ کے نام کی اور خود سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر محمد حنفیہ کو وصیت حوالے کی. اس میں آپ نے اپنا مقصد مدینے سے نکلنے کا بیان کیا کہ میں فساد پھیلانے کے لیے, شر پھیلانے کے لیے, برتری طلب کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور وہ اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس اصلاح کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. پہلی مجلس میں یہ کہا گیا کہ کیوں سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. عرض کیا گیا کہ اس زمانے میں بنو امیہ نے ایک غلط فکر مسلمانوں میں بے نام اسلام رائج کر دی تھی, وہ یہ کہ جو بھی حاکم وقت کے خلاف قیام کرتا ہے گویا اس نے شر کیا. کیوں؟ کیونکہ حاکم وقت اللہ کا مقرر کردہ ہے, اللہ ملک دیتا ہے. جبر کا عقیدہ یعنی یہ کہ انسان خود گناہ نہیں کرتا, اللہ نعوذ باللہ اس سے گناہ کرواتا ہے. انسان ظلم نہیں کرتا, اللہ اس سے ظلم کرواتا. یہ عقیدہ عام مسلمانوں میں پھیلا دیا گیا تھا, اہل قلم کو, اہل علم کو خرید کر مسلمانوں میں یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا تھا کہ حاکم کے خلاف خروج کرنا, حاکم کے خلاف آواز اٹھانا اللہ پر اعتراض ہے, اور جو اللہ پر اعتراض کرے وہ اسلام سے خارج ہے, اور جو اسلام سے خارج ہے وہ واجب القتل. اس لیے سید الشہداء کو یہ کہنا پڑا کہ میں شر پھیلانے کے لیے, یزید کے خلاف میرا قیام شر پھیلانے کے لیے نہیں ہے, اور یزید کے خلاف قیام سرے سے شر ہی نہیں ہے. یزید کے خلاف میرا جو قیام ہے وہ سرے سے شرعی نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حاکم وقت کے خلاف قیام کرنا فساد برپا کرنا ہے، پورا امن فضا کو بگاڑنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو جبر کے عقیدے کی نفی سید الشہداء نے کی. دوسری بات یہ کہ دوسری مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فاسد یزید ہوا ہے، یزید کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، سید الشہداء امت کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. تو سید الشہداء یزید کو ناقابل اصلاح سمجھ رہے تھے، اس لیے اس کی اصلاح کی بات ہی نہیں کی، امت کی اصلاح کی بات کی کہ امت کے بگاڑ کے نتیجے میں یزید جیسا فاسق آ کر امت پر مسلط ہو گیا، امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا. امت کا بگاڑ عرض کیا کہ اصلاح کا نہ ہونا، امت کے اندر اصلاح کا کام رک جانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ متروک ہو جانا، چھوڑ دیا جانا، اور پھر امت کے اندر لا تعلقی، ہم سے کیا مطلب، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو کرے ہم کیا کریں، اور بے حسی امت کے اندر، اور غیر ذمہ داری. کل اس پر بحث ہوئی تھی کہ غیر ذمہ دار شخص کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا رسول پسند کرتا ہے. جو شخص غیر ذمہ دار ہے، جو معاشرے کے تعلق سے بے پرواہ ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے، معاشرے میں کون سا فساد پنپ رہا ہے، اس کو اطلاع ہی نہیں ہے، بے خبر ہے وہ شخص، تو ایسا شخص غیر ذمہ دار شخص ہے. اور غیر ذمہ دار شخص اور غیر ذمہ دار امت کبھی بھی امام کا ساتھ نہیں دیتی. جب امت امام کا ساتھ نہ دے تو یقینی بات ہے امام کو قتل کر دیا جاتا، امام بے دردی سے اور بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا، کیونکہ امام کا راستہ الگ، امت کا راستہ الگ. امام کہہ رہا ہے کہ یزید کی باطل حکومت کو ختم ہونا چاہیے، امت کہہ رہی ہے کہ آپ یزید کی باطل حکومت کے خلاف قیام کر کے شر پھیلا رہے ہیں. تو جب یعنی امت کا راستہ الگ اور امام کا راستہ الگ ہو جائے تو امام تنہا ہو جاتا ہے، جب امام تنہا ہو جاتا ہے تو پھر امام قتل کر دیا جاتا ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے، کل کی گفتگو میں جو بات رہ گئی تھی وہ بات میں عرض کر دوں، کہ یزید کس خلا کو پر کرتا ہے؟ خلا کہتے ہیں خالی جگہ کو، خالی جگہ کو خلا کہتے ہیں، اسپیس جس کو بولتے ہیں، اسپیس کا ترجمہ اردو میں خلا ہے، خلا یعنی خالی جگہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو. یزید اس جگہ کو پر کرتا ہے جو جگہ امت خالی چھوڑ دیتی ہے، امت جس جگہ کو خالی چھوڑ دیتی ہے یزید جیسے اشخاص آ کے اس جگہ کو پر کر دیتے ہیں. ایک ذاتی مشاہدہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، حیرت کریں گے آپ لوگ، کہ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کی کمیٹی میں پورے بد کردار لوگ، ہوتا ہے نا ایسا، ہمارے پاس بھی ہے، مسجد کی کمیٹی رہتی، مقدس مقام کی کمیٹی رہتی، لیکن اس میں پورے فاسد فاسق لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی عہدے بڑے بڑے فاسقوں کے پاس ہوتے ہیں. اس مسجد کے پورے عہدے فاسق لوگوں کے پاس، بد کردار لوگ، اور انہوں نے اپنے ہی جیسا ایک پیش نماز بھی وہاں مقرر کر لیا، اور وہ پیش نماز کا کام یہ ہے کہ اگر بالفرض کمیٹی کا کوئی رکن شراب پیتا ہے تو وہ پیش نماز کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی جمعے کے خطبے میں شراب کے خلاف کوئی بات کہہ دے، کیونکہ وہ کمیٹی کے رکن کو لگ جائے گی وہ بات، اور وہ پھر اس کو عہدے سے ہٹا دے گا. تو ایک دلسوز ہمدرد عالم دین نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کمیٹی کو برخاست کر دیتے ہیں، حکومت سے بات کر کے اس کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا جائے، اس کی جگہ ایک نئی کمیٹی، صالح کمیٹی تشکیل دی جائے جو نیک لوگوں پر مشتمل ہو، اچھے لوگوں پر مشتمل. تمام تر باتیں ہو گئی، حکومت سے بھی بات چیت ہو گئی کہ بھائی یہ جو پرانی جو فاسد کمیٹی ہے، بد کردار کمیٹی ہے، بد کردار کمیٹی کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ نئی صاف ستھری انکرپٹ کمیٹی کو لا کر وہاں پہ بٹھایا جائے. یہ بات جب طے ہو گئی تو پورے اداروں سے، جن جن اداروں سے بات ہونی تھی وہاں سے ہو گئی، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے یہ بد کردار لوگوں کو ہٹا دو، ہٹا کر ان کی جگہ صحیح لوگوں کو لاؤ. یہ تمام مقدمات جب طے کر لیے گئے، اب جب نیک لوگوں سے رجوع کیا گیا کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ نماز جماعت میں پہلی صف میں ہوتے ہیں، آپ آئیے بسم اللہ کمیٹی کی رکنیت سنبھالیے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیزالو کرو مت کرو کمیٹی، ہم آ کے رکنیت قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو جب یہ غیر ذمہ داری اور لا تعلقی اختیار کر لی جاتی تو اچھے لوگوں کی جگہ برے لوگ اختیار کر لیتے. جس مقام پر اچھے لوگوں کو آنا چاہیے تھا اس مقام پر برے لوگ آ جاتے. यानी उस कमेटी में अच्छे लोगों को आना चाहिए था, अच्छे लोगों को, जब बुरे लोगों को वहां से हटाया जा रहा था, हटाकर अच्छे लोगों को दावत दी जा रही थी कि आप आइए, आप इस कमेटी की रुकनियत संभालिए, एक अच्छा आदमी भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि लाताल्लुक तबका है, हमको इससे क्या करने का है, कमेटी का आदमी बदकिरदार हो कैसा भी हो हमको इससे क्या करना है, हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। तो बदकिस्मती से आज भी वही कमेटी है वहां पर, और वही रिवाल, यानी वही तरीकेकार, वही बदकिरदार कमेटी और वही गैर जिम्मेदार पेश नमाज। और जब बदकिरदार कमेटी और गैर जिम्मेदार पेश नमाज अगर कहीं आ जाए तो नतीजा ये कि गांव पूरा गुमराही की नजर हो जाता कि है गांव के अक्सर लोग गुमराह हैं, गांव के अक्सर लोग गुमराह हैं, बातिल फिक्र रखने वाले, क्यों, क्योंकि सुधार का काम होने ही नहीं देते वो लोग, कमेटी के लोग होने ही नहीं देते वो सुधार का काम। तो अर्ज करने का मतलब ये कि जब ये जो जगहें अच्छे लोगों के लिए खाली की गई हैं उस जगह पर अच्छे लोगों को आकर बैठना चाहिए, अगर अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तो उनकी जगह बुरे लोग ले लेंगे, यही हाल मेंबर का है। जब अच्छे लोग मेंबर पर आना छोड़ देते हैं तो हम जैसों को मेंबर पर आना पड़ता है, यही हाल मेंबर का है। जब जो अहल है मेंबर पे आने के वो लोग जब छोड़ देंगे ये चीज, तो फिर हम जैसों को बर्दाश्त करना आप लोगों का मुकद्दर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो यजीद किस खला को पूर कर रहा है, यानी यजीद उस खला को पूर कर रहा है जो उम्मत ने खाली छोड़ दिया है, उम्मत ने जिस जगह को खाली छोड़ दिया यजीद उस जगह को पूर कर रहा है। और उम्मतें एक जैसी हालत में नहीं होती हमेशा, उम्मतें संवरती बिगड़ती रहती हैं, कभी अच्छी हालत में होती है कभी बुरी हालत में होती है। तो हमेशा उम्मत के अंदर इस्लाह का काम जरूरी है। देखिए जो जमीनें बंजर होती हैं, बंजर जमीनें अगर उनके ऊपर काश्त न की जाए, उनके ऊपर उस जमीन को हमवार न किया जाए, हल न चलाया जाए और उसको जरूरी खाद और पानी न दिया जाए, तो उन जमीनों पर जहरीली घास उग जाती, धतूरा जो होता है, धतूरा जहरीला होता है, वो जहरीली घास उगाती वहां पर, क्यों, क्योंकि कोई बागवान नहीं है, कोई किसान नहीं है। अगर कोई मुनासिब किसान होता, कोई बागवान होता तो वो जहरीली घास वहां उगने ही नहीं देता, वो जहरीली घास को उगने ही नहीं देता। अगर कोई बागवान हो, कोई किसान हो जो खेती बाड़ी जानता हो, वो कभी भी वो जहरीली घास को उगने ही नहीं देता। ऐसे ही मुआशरा है, मुआशरे में अगर आप कोई जगह खाली छोड़ेंगे जो अच्छे लोगों की जगह है, और अगर वो अच्छे लोग वो जगह खाली छोड़ देंगे तो बुरे लोग उस जगह को पुर कर देंगे, बुरे लोग खाली बैठे हुए नहीं है, वो लोग पुर कर देंगे उस जगह को। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जो शख्स जिम्मेदारी कबूल करने का अहल है, और अगर ना भी है तो वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो जिम्मेदारी को कबूल करे, उस जिम्मेदारियों से सुबुकदोश ना हो, जिम्मेदारियों से पीछे ना हटे, जिम्मेदारियों को कबूल करे। हमारे अंदर किसी में भी अहलियत नहीं है, लेकिन वो अहलियत पैदा करनी होगी हमको कि हम जिम्मेदारियों को बढ़कर कबूल करें, तभी जाके माशरे में एक तब्दीली रोनुमा हो सकती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। दौरे जाहिलियत में जो सबसे बड़ा बिगाड़ था वो शिर्क का बिगाड़ था। दौरे जाहिलियत में कैसा इंसान था, यानी इंसान नुमा इंसान, बस हैवान नुमा इंसान, यानी ना इंसानी तमद्दुन की कोई झलक वहां पर, ना इंसानियत का कोई नामो निशान। उसकी तस्वीर में अमीरुल मोमिनीन ने की है कि उस जमाने में कैसा जमाने, यानी कबलज इस्लाम जमाने जाहिलियत का इंसान कैसा था, कि तुम गंदा पानी पीते थे, गदला पानी पीते थे, और तमद्दुन नाम की कोई चीज नहीं, छोटी छोटी बातों पर 40-40 साल 50-50 साल जंगे लड़ी जाती थी, लड़कियों को जिंदा दर गोर जिंदा दफना दिया जाता था। ये वो तमद्दुन था जिस तमद्दुन में रसूल अकरम मबऊस हुए, और आपने वही इलाही से, अल्लाह की नाजिल करदा वही से वो कारनामा अंजाम दिया कि इस पस्तरीन कौम को, अरब जाहिली अरब को निकालकर शाहकार उम्मत बना दी, एक बेहतरीन उम्मत में तब्दील कर दिया रसूल खुदा ने वही इलाही की मदद से। लेकिन जैसे ही रसूल खुदा की वफात हुई, रसूल खुदा की वफात और वाकई करबला में सिर्फ 50 साल का फर्क है। सन 11 हिजरी में रसूल खुदा की वफात है और सन 61 हिजरी में واقعہ کربلا. 50 سال کے اندر امت کے اندر اس قدر پستی اور اس قدر زوال پذیر ہو گئی امت کہ یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ وہ کس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. فرزند رسول, وہ رسول جس نے تمہیں ہدایت دی, جس نے تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کیا, جو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا, تم کو ملتوں کا سردار جس نے بنا دیا, اس رسول کے نواسے کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی امت. اور اس کو شعور بھی نہیں ہے وہ کس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. وہ شاہکار امت رسول خدا کی وفات کے بعد تدریجن کہتے ہیں دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ, کوئی انسان فوراً اچانک نہیں بگڑتا کبھی بھی, اس کی زندگی میں استدراج آتا ہے. استدراج قرآنی اصطلاح ہے. استدراج کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈاؤن فال, ایک دم نہیں گرتا انسان, دھیرے دھیرے. پہلے ایک قدر کم ہوتی اس کے اندر, پھر دوسری ویلیوز کم ہونے لگتے, اقدار کی کمی آنے لگتی. جب اقدار کی کمی آنے لگتی تو پھر اس حد تک پست ہو جاتا انسان کہ فرزند رسول خدا کا گلا کاٹ دیتا لیکن اس کو ذرا برابر پشیمانی نہیں. فرزند رسول خدا کا گلا کاٹ دینے کے بعد بھی انسان کو ذرا برابر پشیمانی نہ ہو, اس حد تک پستی انسان میں آ جاتی. استدراج یعنی 50 سال کے عرصے میں کا شکار ہو جائے. 50 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی لعنت جو زمانے جاہلیت میں رسول خدا نے ختم کر کے رکھ دی تھی وہ ہے قوم پرستی, قبیلہ پرستی, خاندان پرستی. یعنی امت کے اندر جو سید الشہداء فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, امت میں کون سا ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا جس کی اصلاح سید الشہداء کرنا چاہتے ہیں؟ امت کے اندر قوم پرستی کا بگاڑ پیدا ہو گیا, امت قوم پرستی کا شکار ہو گیا. ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے, ہم فلاں قوم کے ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم ملا ہیں. ملا قرآنی لفظ ہے. ملا کہتے ہیں جاگیردار طبقہ, پیسے والا طبقہ, ثروت مند طبقہ, بانفوذ طبقہ, جس کا معاشرے میں نفوذ ہو, جس کی بات معاشرے میں سنی جاتی ہو. وہ یہ کہنے لگے کہ ہم فلاں قبیلے سے, ہم فلاں قوم سے تعلق رکھنے والے, ہم برتر. اور تدریجن یہ قوم پرستی رسول خدا کی وفات کے فوراً بعد تو شروع ہو گئی لیکن یزید کے زمانے پر اوج پہ پہنچ گئی. اس حد تک اوج پر پہنچی یہ قوم پرستی کہ یزید نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا, یہ بنی ہاشم نے اقتدار کی خاطر یہ سارا کھیل کھیلا. بنی ہاشم نے حصول اقتدار کی خاطر یہ سارا کھیل کھیلا, نہ کوئی وحی نازل ہوئی, نہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا, نہ کوئی قرآن ہے. اس حد تک, اور ہم وہی قریش ہیں, ہم وہی قریش جو زمانے قبل از اسلام تھے, وہی ہم قریش ہیں, وہی ہمارا قبیلہ ہے, وہی ہمارا جاہ و حشم ہے. ہم نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی, یہ بنی ہاشم کا لعبت. بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا, اقتدار کا کھیل. بنی ہاشم نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جس کے نتیجے میں بنی ہاشم اقتدار پر رہے کچھ دیر اور پھر ہم کو اقتدار مل گیا. کھیل کی بات جو آئی, دیکھیں یہ جو صلوات پڑھ دے محمد والا, خلیفہ سبھم کو جب خلافت دی گئی, تو ابو سفیان جو کہ بنی امیہ سے تعلق تھا, قبیلہ پرستی اس وقت چل رہی تھی, تو ابو سفیان نے کہا کہ اس خلافت کو ایک گیند کے مانند سمجھو, ایک گیند بال, اور اس کو اپنے ہی درمیان پھراتے رہو, تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے اسلام لایا ہی نہیں تھا, استسلما, انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا یا اسلام لائے ہی نہیں. ابو سفیان اسلام لائے ہی نہیں, ابو سفیان نے اسلام لانے کا اظہار کیا. تو پھر جب تک وہ اسلام ابو سفیان جب تک اسلام کا دشمن تھا, اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. دین کا دشمن دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا, खिलाड़ी को खेल खेलने के लिए मैदान में हाजिर होना जरूरी है, मैदान में आना जरूरी है खिलाड़ी को खेल खेलने के लिए। तो अबू सुफियान ने भी यही किया कि इस्लाम का इजहार करके इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लाम के साथ खिलवाड़ की जा सकती है। इस्लाम के यानी मैदान के बाहर रहकर तो मैदान का तमाशा किया जा सकता है, लेकिन खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। खिलवाड़ उसी वक्त किया जा सकता जब आप मैदान में हाजिर हो, आप मैदान में पहुंच जाए, ग्राउंड पे आप आ जाए, तो फिर आप खेल भी खेल सकते। तो लाइबत बनी हाशिम के, बनी हाशिम ने खेल खेला इख्तदार की खातिर। और फिर कौम परस्ती ऐसी, आप देखें कि यहूद जो फलस्तीन के अतराफ में बसते थे, फलस्तीन के अतराफ उनकी सुकूनत थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा कि अनकरीब एक नबी मबूस होने वाला है, और उसके मबूस होने की जगह उनको यसरिब के करीब यानी मदीने के करीब उनकी किताबों में पेशिनगोई की, तो रसूल खुदा की न सिर्फ हिजरत से पहले बल्कि विलादत से पहले वो मदीने के अतराफ आकर बस गए कि जब ये नबी मबूस होगा तो हम इस नबी पर ईमान लाएंगे और उसका साथ देंगे, और आकर बस गए वहां पर, कहां, मदीने के अतराफ। रसूल खुदा मबूस हुए, मबूस बा रिसालत हुए, आपने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। मक्के से मदीने जब आपने हिजरत फरमाई तो औस व खजरज दो कबीले मदीने में पहले से मौजूद थे, जो कबला इस्लाम लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे के दस्बा गरेबान थे, आपस में एक दूसरे से बरसरे पैकार थे। लेकिन जब रसूल खुदा के सामने उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल खुदा ने दोनों में सुलह करा दी, दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया, मुशरिक कबीलों को। ये यहूदी मुशरिक नहीं थे, और वो औस व खजरज से ये कहते थे कि तुम ये बुत परस्ती छोड़ दो, हमारा नबी आने वाला है, हमको किताबों में ये खबर दी गई है कि अनकरीब एक नबी मबूस होने वाला है इस इलाके में, तुम ये बुत परस्ती छोड़ दो, तुम्हारा सफाया हो जाने वाला है। लेकिन जब रसूल खुदा मबूस हुए तो कितने यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया, कितने यहूदी मुसलमान हुए जो बरसों से आके बस गए थे, रसूल खुदा की विलादत से पहले आकर बस गए थे, वो यहूदी कितने यहूदी मुसलमान हुए जब रसूल खुदा ने इस्लाम का ऐलान किया। तो तारीख ये बताती है कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम और एक खलील जमात यानी चार पांच अफराद को छोड़कर सारे यहूदी ही रहे, मुसलमान नहीं हुए। उन्होंने रसूल खुदा की रिसालत को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? वो इसलिए कि उनका यह कहना था कि सारे अंबिया बनी इसराइल से मबूस हुए, जितने अंबिया थे वो सारे के सारे अंबिया नस्ले बनी इसराइल से थे। बनी इसराइल हजरत याकूब का लकब है, हजरत याकूब हजरत इसहाक के बेटे हैं, हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बेटे हैं, हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब। हजरत याकूब की जो कौम है उसको कहते हैं बनी इसराइल, औलाद याकूब को कहते हैं बनी इसराइल। तो सारे के सारे नबी बनी इसराइल से थे, ये नबी बनी इस्माइल से कैसा हो गया, अब हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे, ये हमारे कबीले का नबी नहीं है, ये नबी हमारे कबीले का नबी नहीं है, ये नबी हमारा नबी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे अंबिया बनी इसराइल से आए। यानी कौम परस्ती का आलम बतला रहा है, बतलाया जा रहा है कि किस हद तक आज भी देखें यहूद कम्युनिटी एक कौम नहीं बन सके यहूद, आज भी इतने तरक्की याफ्ता दौर में एक मजहब के शक्ल वैसी नहीं है उनके पास, एक कम्युनिटी है बस, एक जमात है बस। क्यों? क्योंकि कौम परस्ती ज्यादा है, कौम परस्ती यानी हम फलां की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, हमारा ताल्लुक फलां नस्ल से, हम सैयद हैं, हम शेख हैं, हम फलां हैं। तो ये जो कौम परस्ती जब आ जाए उम्मत में, तो कौम परस्ती की कई शक्लें। अब आप देखें इस्लामी ममालिक में अरब के अंदर इस्लामियत से ज्यादा अरबियत ज्यादा है, ईरानियों में इस्लाम से ज्यादा ईरानियत ज्यादा है, हर जगह कौम परस्ती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको उसका अंदाजा नहीं है, वइल्ला अरबियत को वो हमेशा फौकियत देते हैं इस्लाम पर, यानी इस्लामी तशख्खुस को पसे पुश डालकर अरबी तशख्खुस को आगे करते हैं, इस्लामी तशख्खुस को पसे पुश डालकर ईरानी तशख्खुस को आगे करते हैं। ये कौम परस्ती का आलम है उनके अंदर। قوم پرستی کی مختلف شکلیں, یہ ایک قوم پرستی ہوگی, دوسرے زبان, زبان کا فرق, یہ فلاں زبان کا ہے, یہ ہماری زبان کا نہیں ہے, فلاں علاقہ پرستی, یہ فلاں علاقے سے اس کا تعلق ہے, ہمارا فلاں علاقے سے, یہ جو چیزیں پیدا ہو جاتی تو امت پھر امت باقی نہیں رہتی, امت میں فساد آ جاتا, امت فساد کا شکار ہو جاتی. اگر قوم پرستی, ایک دوسرے پر برتری جتلانا, ہم فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور ہم نسل میں فلاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ہی کو برتری دی گئی ہے, ہم ہی کو جو برتری دی گئی ہے, یہ جو بات ہے یہ مسلمانوں کو پھر مسلمان باقی نہیں رہتی, مسلمان پھر مسلمان. دیکھیں ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہمارا, پرسنل آئیڈینٹی کارڈ, شناختی کارڈ جس کو کہتے ہیں, اس میں کیا مشخصات لکھے ہوئے رہتے ہیں, نام, ولدیت, تاریخ پیدائش, کہ اس کا نام کیا ہے, اس کی ولدیت کیا ہے اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے, یہ پرسنل آئیڈینٹی کارڈ ہے ہمارا. لیکن ایک اسلامی آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے ہم سب کا, اور اس پر صرف ایک ہی بات لکھی ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے, اجتماعی آئیڈینٹی کارڈ ہمارا ہو اور اس پر یہ لکھا ہو کہ یہ صرف مسلمان ہے, اس کا اور کوئی تعارف نہیں ہے, اس کا اور کوئی, اس کی اور کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مسلمان ہے. سلوات پڑھ دے محمد والا, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان, یہ تین قوموں کا ذکر انہوں نے کیا, لیکن کئی, ہم تو کئی خانوں میں بٹے ہوئے ہیں نا, کئی خانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں, اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم امت بنے, ولتکم امتن, کہ اللہ تم کو امت بننا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم امت بنو, تم قوم پرستی, قبیلہ پرستی, زبان پرستی, علاقہ پرستی کا شکار مت ہو جاؤ. ولتکم امتن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, تم ایک ایسی امت بنو کہ جس کا کام خیر کی طرف دعوت دینا ہو اور جو نیکیوں کی دعوت دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. قبیلہ مت بنو, دھڑے مت بنو, مختلف دھڑوں میں مت بٹ جاؤ کہ یہ فلاں دھڑا, یہ فلاں دھڑا, یہ فلاں دھڑا, یہ فلاں گروپ, دھڑوں میں مت بٹ جاؤ, تنظیموں میں مت بٹ جاؤ, قوموں میں, قبیلوں میں مت بٹ جاؤ, بلکہ امت بنو. امت, رسول امت بنانے آئے تھے, قوم بنانے نہیں آئے تھے, رسول امت تشکیل دینے آئے تھے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہود کی طرح قوم پرست نہ بنو. آج بھی یہود, آج بھی یہود اپنے مذہب کو پھیلانے کے قائل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہودی پیدا ہوتا ہے, یہودی بنایا نہیں جا سکتا کسی کو, یہودی پیدا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا تم یہودیوں کی طرح مت ہو جانا, تم یہودیوں کی طرح قوم پرست نہ ہو جانا, یہ تمہاری ہلاکت ہے, قوم کے لیے بگاڑ ہے, امت کے لیے بگاڑ ہے, اور اس امت کی اصلاح کے لیے سید الشہداء نے قیام فرمایا. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. انبیاء کو اللہ نے امتوں کا مسلح قرار دے کر بھیجا ہے, انبیاء مسلح بن کر آئے, مسلح یعنی اصلاح کرنے والے, طبیب, جسمانی طبیب نہیں, طبیب جسمانی نہیں, کیونکہ وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے وہ خود طبیب کے پاس رجوع ہوتے, وہ خود طبیب سے رجوع ہوتے تھے. وہ یعنی اگر بالفرض رسول خدا مریض ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ طبیب سے رجوع ہوتے تھے, قرآن کی کوئی آیت کو گھول کر نہیں پی جاتے تھے, طبیب سے رجوع ہوتے, طبیب سے. یعنی امت کا ایک دوسرا جو بگاڑ ہے وہ یہ کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ بس اس کی ہر آیت کو جو ہے, اس کی ہر آیت کو بس گھول کے پی لیا جائے تو بس ختم ہو جائے گا. اگر ابتدائی دور کے مسلمان یہ کام کرتے تو قرآن ہی باقی نہ رہتا, اس زمانے میں تو چمڑے ہوتے تھے, چمڑوں پر لکھا جاتا تھا, اگر وہ ابال کے پی لیتے وہ سارے چمڑے تو آج ایک بھی آیت قرآن میں موجود نہ ہوتی مرض کی شفا کے لیے. اس زمانے میں بھی جب انبیاء, حضرت ابراہیم جب بیمار ہوتے تھے تو طبیب کے پاس جاتے تھے, رسول خدا جب مریض ہوتے تھے تو طبیب کے پاس جاتے تھے, پھر کس بات کے طبیب تھے یہ لوگ؟ یہ روحانی امراض کے طبیب تھے. روحانی جب دیکھ رہے ہیں کہ امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اب امت کو یکجا کرنا اس نبی کا کام ہے, اس امام کا کام. امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی, خود امیر المومنین موجود ہیں, امام حسن موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں, کیا انہوں نے اپنا علاج خود کر لیا؟ سنتے ہیں نا مسائل میں, طبیب کو بلایا گیا, طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے آ کر معائنہ کیا, معائنہ کرنے کے بعد جو باتیں ہوئی, تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی جب یہ جو نظام طب ہے, اللہ نے یہ نظام طب بنایا ہے, نظام طب بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو انبیاء بھی جب بیمار ہوتے تھے تو وہ طبیب سے رجوع ہوتے تھے, جب طبیب جسمانی سے رجوع ہوتے تھے, اس سے اپنا علاج کرواتے تھے, نہ یہ کہ کوئی آئے گھول کر پی لیں یا کوئی معجزاتی طور پر دور ہو جائے, سوائے حضرت عیسیٰ کے, کہ اللہ نے سوائے حضرت عیسیٰ کے اندر کچھ بیماریوں کے لیے شفا دے دی تھی, کہ حضرت عیسیٰ اگر کسی کو مس کرتے تو وہ بیماری دور ہو جاتی تھی, لیکن خود وہ اگر بیمار ہوتے تو تب بھی طبیب سے رجوع ہوتے. اور دوسرا جو بگاڑ امت کے اندر قوم پرستی کے علاوہ پیدا ہوا وہ ہے دین اور دنیا کی جدائی, دین اور دنیا میں جدائی, کہ طبیب فقی نہیں ہوتا, فقی طبیب نہیں ہوتا. آج سے 200 سال پہلے جتنے فقہا تھے, جتنے فقی تھے, وہ سب طبیب تھے, علم طب کے ماہر تھے, اور جتنے طبیب تھے وہ سب فقی تھے, علم فقہ کے ماہر تھے. تو یہ جو بگاڑ پیدا ہوا امت میں دین اور دنیا کا فرق, کہ دینی علوم الگ دنیاوی علوم الگ, یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ فکر کس نے دی کہ دینی علوم, تمام علوم دینی ہیں, علم طب بھی دینی علم ہے, کھیتی باڑی کا علم بھی دینی علم ہے, تمام علوم جتنے بھی علوم مفید ہیں انسانیت کے لیے, ان تمام علوم کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں, تمام کے تمام علوم دینی علوم ہیں. دینی مدرسہ الگ, دنیاوی مدرسہ الگ, یہاں پہ صرف دینی تعلیم پڑھائی جائے گی, یہاں پر دنیاوی تعلیم پڑھائی جائے گی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ آ گیا, اس کو کس نے لایا یہ نہیں پڑھایا جاتا, اس کو لانے والا کون ہے, یہ پہاڑ خود بخود آ گیا, یہ سمندر خود بخود آ گیا, یہ درخت خود بخود آ گئے, یہ درخت کون لایا یہ نہیں پڑھایا جاتا, یہ درخت آ گیا کہاں سے آیا نہیں معلوم. یعنی دینی علوم اور دنیاوی علوم کو جدا کرنے کا نتیجہ, دین کو دنیا سے جدا کرنے کا نتیجہ, دین دنیا سے جدا نہیں ہے, تمام علوم دینی, تمام علوم دینی. صلوات پڑھ دے محمد والا. ایک خطبہ سید الشہداء نے منا کے مقام پر ارشاد فرمایا تھا, آپ نے علماء کو, اور اس زمانے کی, یہ یزید کے برسر اقتدار آنے سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے, سن 59 ہجری کا واقعہ ہے. سن 59 ہجری میں رسول سید الشہداء جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حج برجستہ لوگوں کو خط لکھی کہ تم حج میں آؤ, جا پڑے, قرآن پڑھو اور اسے عبرت حاصل کرو.
Thank you. Thank you.